کتنی حرکت کتنی سمت میں حرکت کر رہا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں، باریک باریک رگیں ہیں، کئی جال بچھا ہوا ہے، ناخون عجیب طریقے سے اگتا ہے، ہڈیاں چھوٹی چھوٹی، ان کو کیسے اللہ نے اس کو پٹھوں کو جوڑ رکھا ہے، اور پھر یہ ریڑھ کی ہڈی یہاں سے لے کے پوری بیک پہ جا رہی ہے، اس کا نظام دیکھو کہ انسان کی کس طرح جھکتا ہے، ادھر مڑتا ہے، ادھر مڑتا ہے، مگر خدا کے عاشقین ان کی ان حرکتوں پہ جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ جو نظام دیا ہے اصل میں یہ اپنے آگے جھکنے کے لیے دیا ہے، تو خدا کے سامنے جھکنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز، خدا کی بندگی، خدا کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، کس لیے کیوں ایسے ہاتھ دیے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اس طرح باندھیں، اگر ان کے جوڑ بند ایسے نہ ہوتے اس طرح ہم ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے، اور جتنی بھی نماز کی عبادت ہے یہ فرشتوں سے مماثلت ہے، اس میں فرشتوں کا طریقہ عبادت یہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہماری طرح، کوئی فرشتہ قیام میں ہے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی پڑھا ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں ہے تو اسی میں پڑھا ہے، اور کوئی فرشتہ قعدے کی حالت میں عبادت کر رہا ہے اسی میں پڑھا ہے، اب یہ پورے کا پورے مجموعی فرشتوں کی مجموعی عبادت کا یہ ایک نماز ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے، یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ نماز کیا چیز ہے، اللہ عاشقارا با قیامت کار نیست، عاشقارا با قیامت کار نیست، عاشقارا جز بدیدار دوست نیست، قیامت کے دن عاشقوں کو قیامت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، یہ اس حساب ہو رہا ہے، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے، ہم جیسوں کی نہیں، جو واقعی اللہ کے عشاق ہیں، اور اللہ کے عشاق کی ایسی وہ لے آؤ نا، یہ ٹائم ہو گیا کیا؟
جی
ہاں ٹائم ہو گیا، بیچارے وہ ان کو دن دن آٹھ جا رہی ہوگی، بس آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہاں تو حساب کتاب ہوگا زبردست، اور ہر ایک جو ہے وہ پریشان ہوگا، کوئی پسینے میں گزرا ہے کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین جو ہے وہ ان کو ان سب ہنگاموں سے سرکار نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے عاشقین تو ان کے دیدار میں مست ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، وہ تھوڑی کوئی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، وہ بھی لے آئیے نا اسٹینڈ، اسٹینڈ لے آئیے، یہ وہاں اسپیکر کیا کر دیں، آپ بیٹھ جاؤ کرسی میں بیٹھ رہو، کوئی بات نہیں، اس طرف نکال کے نا تار ادھر ختم کر دیں گے، آپ بیٹھ جاؤ، عاشقین ان کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کڑک دھوپ ہوگی اور سب سے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, وہ کفار اور فساق اور فجار کے لیے. مگر جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے. اس کو فرمایا کہ عاشقارا باقیامت کار نیز, عاشقارا عاشقارا مصر عاشقانہ بدیدارے دوست نے ایسا کچھ ہے کہ عاشقان اللہ کے عاشقین, ان کو سوا اپنے محبوب کے دیدار کے کوئی اور کام نہ ہوگا. اور یہ سب قیامت کے ہنگامے جو شور شرابے ہوں گے, چیخ پکار ہوگی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. وہ جتنا بھی ہے یہ شور شرابہ ہنگامہ ہوگا, چیخ پکار ہوگی, اللہ کے عاشقین اس سے مبرر ہوں گے, اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. اور ان کو یہ سب ہنگاموں سے کچھ سروکار نہ ہوگا, بلکہ وہ اپنے محبوب پاک کے دیدار میں مست ہوں گے, مشغول ہوں گے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ تعالی مرکزہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اللہ والے بن جاؤ, دنیا میں بھی مزہ, خوشی, چین, سکون, نعمتوں کی بھرمار, اور آخرت میں بھی مزہ ہی مزہ, اللہ تعالی کا قرب. بلکہ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی رکھتا ہے, اب راضی رکھنے میں یہ ہے کہ گناہ بالکل نہ کرے. یہ تو نہیں کہ مٹھائی کھائے, حلوہ کھائے, دودھ بادام کھائے, ساتھ میں زہر کھانے کی بھی عادت رکھے, یہ اللہ کے عاشقوں کا کام نہیں. خطا ہو جانا تو اور بات ہے, خطا تو ہو سکتی ہے, ولی اللہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے, وہ بھی انسان ہیں, بشر ہیں. لیکن خطا کرنا, گناہ کرنا اور گناہ پسندی کی عادت, گناہ پسندی کی عادت, اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے. اگرچہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے تواز, ہم تو یہی گمان کرتے ہیں توازن اور انکساری سے فرمایا, روزانہ 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے, 24,000 روزانہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 24,000 دفعہ اللہ اللہ بتایا. انگریزی دان تھے, ڈپٹی کلیکٹر تھے, اب انگریز کے زمانے کے, تو فرماتے تھے کہ اتنے عرصہ ہو گیا اللہ اللہ کرتے ہوئے, آج تک انگریزی کی خباثت دل سے نہیں نکلی. یہ تو ان کی فنائیت تھی, اور قلب کی لطافت بھی ایک ہوتی ہے, قلب کی لطافت. لطافت جتنی بڑھتی جاتی ہے انسان اپنے کو اتنا ہی خطا کار سمجھتا ہے. اللہ کے سامنے کون اپنے کو نیک سمجھ سکتا ہے؟ جو سمجھتا ہے انتہائی بیوقوف ہے. وہ آپ اپنے بارے میں سوچتے کہ ہم نے کیا زندگی گزاری, 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرنا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. مگر خالی یہی نہیں, بلکہ اور اذکار بھی کرتے تھے, صرف اس میں ذات کر دی کر 24,000 مرتا. تو گناہ, ایک تو گناہ کرنا ہے, گناہ ہو جانا ہے, اور ایک گناہ پسندی, گناہ کرنا اور گناہ پسندی کی عادت, یہ بہت خطرناک ہے. یہی کافی ہے سمجھنے کو کہ گناہ کی حالت جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کسی وقت گناہ کر رہا ہے اور کتنے قصے ایسے ہو بھی چکے چشمدید واقعات عبرت کے لیے دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی دنیا کی ایسی مجلس جس میں اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہو خالی ہو اس سے قیامت کے دن حسرت ہوگی. اور دوسرے یہ کہ جس حالت میں مرے گا انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایک لڑکی کو بہت ایڈوانس بنتی تھی اور بہت مغرور تھی, گناہ سے روکو تو رکتی نہ تھی. اس بیچاری کی ناچنے کی حالت میں مر گئی ہو جوان لڑکی, ناچ رہی تھی ناچتے ناچتے اچانک گری ہو مر گئی. کتنے لوگ واقعات ایسے ہیں, یاد تو نہیں رہتا, لیکن میرا خیال یہ کہ ہر کسی کو کوئی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا مشاہدہ ہوا ہوگا یا معلوم ہوا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو بے دین ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, بالکل دنیا دار ہو گئے. حالانکہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دین کے خلاف کچھ نہ کچھ حفظ سرائی کرتے رہتے تھے, یہاں تک کہ کینسر میں تڑپ تڑپ کے مر گئے. گمان یہی کرنا چاہیے کہ مسلمان ہے مومن ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی یہ تکلیف دے کے اس کے گناہوں کے بخشنے کا بہانہ کر دیا ہوگا. یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا قیامت کے دن. ہمارے خاندان میں ایک بچہ ہے, بچہ تو نہیں ہے ماشاءاللہ, باپ ہے دو تین بچوں کا. وہ بچہ اس لیے کہ منہ سے نکل گیا کہ وہ چھوٹا ہی ہے, تو میرا بیٹا اسے جانتا ہے, بیٹے سے اس کا اصلاحی تعلق بھی ہے. وہ بتا رہا تھا کہ میرا بیٹا کہ اگر آپ اس کی باتیں سنیں, بظاہر بالکل دنیا دار ہے, اہل رسومات ہے, سب کچھ ہے, دیکھ کے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی دینی رجحان بھی ہوگا. یہ سب ظاہری بات ہے, لیکن اس نے بتایا کہ اگر آپ اس کی باتیں سن لیں تو اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں شم سے پانی ہو جاتا ہوں, ایسی ندامت, اور اپنے کو ایسا گناہگار سمجھتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کتنے خلفاء کی مشکیں کسی بھی ہوں گی اور کتنے ایسے لوگ جن کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی. کتنے شہ سوار پیدل ہوں گے وہاں, یہاں کے شہ سوار وہاں کے پیدل ہوں گے, اور کتنے یہاں کے پیدل وہاں کے شہ سوار ہوں گے. عجیب شان ہے میرے مالک کی. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور ہمیشہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھیں, اپنی عبادات پہ کبھی ناز نہ کریں, اور خدا تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کی بھیک مانگتا رہے, کیونکہ جس پر ان کے فضل و رحمت کا سایہ ہوگا اس کو وہی کامیاب ہے. ورنہ اللہ کی عبادت, عمر, حج, صدقات, خیرات اس کو بچا نہ سکیں گے اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوگا تو. اس لیے ناز اور تکبر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے. کوئی گناہ اور گناہ پسندی کی عادت یہ بہت خطرناک چیز ہے. چھپ چھپ کر گناہ کرنا, خصوصاً بدنگاہی کا مرض, کہیں لے نہ ڈوبے یہ بدنگاہی کر رہے ہیں یا کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں, گناہ
کی حالت میں موت آ گئی تو پھر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. انما الاعمال بالخواتیم, یا خاتمے کا دار و مدار آخر عمل پہ ہے گیا. اگر عمل ہمارا اچھے عمل پہ خاتمہ ہوا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. انما الاعمال بالخواتیم, آخری انجام جو ہے اس پر دار و مدار ہے. ساری عمر مثال کے طور پر اگر نماز روزہ اور صدقات خیرات رہے, مسجد سنبھالے رہے, تسبیح سنبھالے رہے, لیکن اگر آخر میں شیطان نے بہکا دیا, اور شیطان یوں ہی نہیں بہکا دیتا, جب دیکھتا ہے کہ یہ اکیلا ہے اسی پہ حملہ کرتا ہے. جب تک بکری اپنے ریوڑ میں رہتی ہے تو بھیڑیا پیچھے رہتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو بکریاں بھی ہوتی ہیں تو اس پہ اس کی ہمت نہیں ہوتی. اور جہاں کوئی اکیلی بکری الگ ہو جاتی ہے ریوڑ سے, اس کو حملہ کرتا ہے, آسانی سے شکار کر کے کھا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. نیک صحبت میں رہو, تنہا نہ رہو, کتابوں پر ناز نہ کرو کہ ہم بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, بڑے تقائد پڑھتے ہیں, بڑے ملفوظات پڑھتے ہیں. جب تک کہ صحبت میں نہ رہو گے تو کچھ بھروسہ نہیں ہے. صحبت میں رہنا ضروری ہے, نیک صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں, یا ان کے غلاموں کے ساتھ ہی جمع ہو جاؤ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب پانی نہیں ملتا تو انسان کو مٹی سے تیمم کر لیتا ہے. وہ مٹی میں بھی پاکی کی صلاحیت ہے جو اللہ نے رکھی ہے, اور تیمم سے جو نماز پڑھی جائے گی بالکل کامل نماز ہوگی, کوئی نقص نہیں ہوگا. بعض کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں جب شریعت نے اجازت دی ہے تیمم کی, کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر کہے کہ بھی اگر پانی کا استعمال کریں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا پھر دیر سے اچھا ہوگا, دونوں صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے. بعض لوگ مشقت اٹھاتے ہیں, بعض بزرگوں سے تو ہے یہ عزیمت پہ عمل کرتے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ نفس پرستی میں رہتے ہیں, پہلوانی دکھاتے ہیں اور اپنے اندر ہمارے اندر بڑائی آ جاتی ہے. اس لیے رخصت کا راستہ ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے. جس چیز میں شریعت نے رخصت دی ہو اس رخصت کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کو رخصت پر عمل کرنا بھی پسند ہے, بلکہ اس میں زیادہ بچت ہے ہماری, کہ ہم اپنے کو اندر شکستہ سمجھیں گے, اور اگر ہم نے عزیمت پہ عمل کیا, پہلوانی دکھائی, تو نماز تو پھر بھی ہو ہی جائے گی, لیکن شدید خطرہ ہے کہ ہم اپنے کو پہلوان سمجھنے لگیں, بڑا سمجھنے لگیں, بزرگ سمجھنے لگیں. بس یہیں سے ہلاکت شروع ہو جاتی. جب انسان اپنے کو اچھا سمجھتا ہے تو وہیں سے ہلاکت شروع ہو جاتی. اور بزرگوں کے یہاں اسی چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اپنے کو مٹایا جائے. مٹانے کا اہتمام ہر بات منظور ہے, لیکن تکبر اور ناز جہاں شہر دیکھتا ہے کہ کسی مرید میں یا کسی اہل تعلق میں تکبر کی صورت ہے یا ناز کی صورت ہے, شائبہ بھی ہے, اس شائبے کو بھی نہیں چھوڑ پسند کرتے ہیں, اتنا مٹاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں, کبھی اور کوئی تدبیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کو اپنے اندر سے ناز اور تکبر اور بڑائی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خوب ڈانٹا, اور بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اوپری اوپری ناراض ہوتے ہیں, اندر سے انتہائی رحمت اور شفقت کا مادہ رکھتے ہیں. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ سرجن ہے, کسی کے پھوڑا نکلا ہوا ہے, تو اگر وہ سرجن کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا سرجن کے پاس جاتا ہے, وہ سرجن اس کے چیر پھاڑ کرتا ہے, تو یہ بظاہر تو سنگلی ہے کہ اس کو چوری چلا رہا ہے, چاقو چلا رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اس کی ہمدردی ہے. یہ پھوڑا اگر اس کے رہے گا تو یہ بڑھ جائے گا, اس کو کاٹنا پڑ جائے گا, یہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا, اسی لیے اس کو کاٹ پیٹ کے یہیں ختم کر دو. اسی طرح سے شہر جب ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے تو یہ اس کی شفقت اور رحمت ہوتی ہے, اور ناز اور تکبر کا ناسور جو ہے اس کا وہ آپریشن کر دیتا ہے. ہمارے حضرت میسا رحم اللہ کو حضرت والا رحم اللہ اس قدر ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تھے بعض اوقات پورے مجمع کے اندر, مگر ہمارے حضرت میسا رحم اللہ کی کیا بات تھی, ناراض ہونا تو درکنار, اور زیادہ شہر سے محبت کرتے تھے اور زیادہ سیدھا ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت نے خوب ڈانٹا اور پھر بزرگ چپکے چپکے دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کیا اثر ہوا اس کے اوپر, ڈانٹ کرنے اس کو ناگوار گزری یا اس کی نگاہوں میں احسان مندی ہے. تو ہمارے حضرت میسا رحمہ اللہ نے حضرت کی ڈانٹ پہ یہ شعر کہا تھا, ہائے وہ خشمگی نگاہ قاتل عجب کبر جا, جس کے عوض اے دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں. ہائے وہ خشمگین غصے والی نگاہ, سر سر وا کیا غصہ, ہائے وہ خشمگین نگاہ قاتل عجب کبر جا, جس سے عجب کبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اپنے کو اچھا سمجھنے سے گھن آنے لگتی ہے, نفرت ہو جاتی ہے, اپنے اندر سے نفرت ہو جاتی ہے, اپنے عیب کھل جاتے ہیں. شیخ کی نگاہ کرم میں وہ شفا ہوتی ہے, شیخ کے غصے میں یہ وہ دوا ہوتی ہے, وہ شفا ہوتی ہے. یہ جو تکبر اور ناز کا بت ہوتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے. ہائے وہ خشمگی نگاہ قاتل عجب کبر جا, جس کے عوض ہے دل تباہ, یعنی کھڑے مجمے میں ڈال لیا تو دل شکستہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, اور اپنے سے گن پیدا ہو گئی کہ میں کیسا ہوں, کیسا نالائق ہوں. تو جس کے عوض ہے دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں, کہ میں اپنی نگاہوں میں گر گیا, اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سمجھ عطا فرمائے کہ سب سے بڑی دولت اپنے کو مٹانا ہے, اپنے نفس کو فنا کرنا ہے. اسی خاطر سے شیخ سے تعلق کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جتنے عیوب ہیں وہ جاتے رہے ہیں, بالخصوص تکبر اور ناز, اور وہ جو اپنے کو اچھا سمجھنا, اپنے اندر خوبیوں سمجھنا, کوئی کام کر کے اپنے کو سمجھنا کہ ہم نے بڑا ہوشیاری کا کام کر لیا ہے, بڑا اچھا کام کر لیا, اچھا کیا کیا ہے, اگر اچھا ہو گیا تو اللہ ہی کے فضل سے ہوا, اور جو برا کیا تو اللہ کا آپ چاہیں اور نہ وہ بس واپس آتا ہے. برا کر ڈالا کر ڈالا, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ نہیں کی بلی بات تم تک پہنچتی ہے, یہ تم اس تک پہنچتے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو کچھ برا برا تم کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفس کا شر ہے, اپنی شرارت ہے, اپنے نفس کی شرارت اور غلاظت ہے. اس لیے بہت ضروری ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب کہیں اطلاع ملتی ہے کہ بم رکھا ہوا ہے تو لوگ فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فون کرتے ہیں کہ یار جلدی آئیے, یہاں بم ایک پایا گیا ہے, اس کو ناکارا بنا. بم ڈسپوزل اسکواڈ خود اس کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ اسکواڈ کو فون کرتے ہیں, وہ بھیجتے ہیں آدمی جو اس کو ناکارا بنانے کا فن جانتا ہے. اسی طرح یہ تکبر جو ہے یہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. ہم تو اس کو ہلکا سمجھیں لیکن حقیقت یہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ کہ اگر ایمان والا ہے ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ سزا تو بھگتے گا اپنی پھر جنت میں چلا جائے گا, مگر اس سے مراد یہ ہے کہ جو گل ہے وہ نہیں جنت میں نصیب نہیں ہوگا, تو گل پٹ پٹا کے جائے گا اس کو صاف کیا جائے گا, کیونکہ جنت میں کوئی پرغیب آدمی داخل نہیں ہوگا, بالکل پاک آدمی داخل ہوگا عیبوں سے پاک. تو جس نے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب عیبوں کو جمع رکھو اور قیامت میں پٹ پٹا کے دوزخ میں جیسے وہ سنار کھوٹ نکالتا ہے سونے میں سے پیٹ کے آگ میں تپاتا ہے اس کو پیٹتا ہے کو پیٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خالص ہو جاتا ہے خالص سونا. اسی طرح سے وہاں خدا نخواستہ پیٹا جائے گا آگ میں تپایا جائے گا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کو جہنم میں اگر ڈالا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے وہ تو مالک یوم الدین ہے, لیکن جو جس کو دوزخ میں ڈالیں گے بھی اللہ تعالیٰ مومن کو تو برائے تہذیب ڈالیں گے, برائے تعذیب نہیں ڈالیں گے, عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالیں گے. یہ بھی کتنی بڑی دولت ہے, کلمے کی ایسی برکات ہے کہ جس دل میں کلمہ ہوگا اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کو تہذیب کے لیے ڈالیں گے عذاب نہیں دیا جائے گا, مومن کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کی تہذیب ہوگی, کیونکہ جنت میں عیبوں کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. اب کسی نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کی نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا روز محشر کے جہاں کا تاز بول اول پرسش نماز بول. یہ بچپن سے میں پتہ نہیں کیسے ہی مجھے یاد رہ گیا, وہاں علامہ بناری ٹاؤن کی مسجد پہ بالکل میرا کے اوپر لکھا ہے. بچپن میرے والد صاحب مجھے لے جایا کرتے تھے وہاں, تو میں اس کو غور سے پڑھتا تھا, شاید وہ دل میں بیٹھ گیا, مجھے تو کوئی فارسی آتی بھی نہیں, میں وہاں دیکھتا تھا اس سے مجھے بڑی عبرت ہوتی تھی. اس قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے لیے باقی سوالات بھی آسان ہو جائیں گے, اور جس کی نماز میں پھنس گیا کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہماری نماز تو پھنسانے والی ہے مگر وہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں معاف فرما لیں تو ان کی مہربانی ہے. غرض یہ کہ گناہ کرنا اور گناہ پسندی کی عادت یہ بہت خطرناک چیز ہے, گناہ پسندی کی عادت اس کی صفائی کرنی چاہیے, اور اس کی صفائی کا طریقہ یہی ہے, اسی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے باقاعدہ تعلق کرے, اسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, اس سے بیٹھ ہو جائے اور اس کے بتائے ہوئے ذکر کو پابندی سے کرے جس طرح وہ بتائے, اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرے چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا. بیٹھ جاؤ اس کو رکھو بیٹھو رکھو اس کو کر دس تو ذکر اذکار جو بتایا اس کو پابندی سے کرے, دل لگا کے کرے. دل لگنا ضروری نہیں ہے, یہ بات بہت لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں, کوئی کسی کو شکایت ہے کہ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا, کسی کو شکایت ہے کہ تلاوت میں دل نہیں لگتا, ذکر اذکار میں دل نہیں لگتا. تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں, ایک تو یہی وجہ کہ گناہ پسندی کی عادت نہیں چھوڑتے, گناہ کرنا نہیں چھوڑتے اور گناہ پسندی کی عادت بھی ہے, تو اس کا علاج کرائے باقاعدہ شرمائے نہیں, اپنے شہر کو اپنا حال بتانے میں شرمائے نہیں, تنہائی میں بتائے, یا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اس کو خط میں لکھ دے, اس سے شرمائے نہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شیخ کسی کی حالت پر اس کو حقیر سمجھنے لگے وہ خود حقیر ہے. کسی انسان کو وہ حقیر سمجھے تو وہ خود حقیر ہے, اور وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں ہے بلکہ انتہائی نالائق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے, بلکہ کسی میں عیب کوئی عیب کی اطلاع دیتا ہے اپنی, تو اس کو درد دل سے مشورے سے نوازتے ہیں, اور اس کے لیے درد دل سے دعا بھی کرتے ہیں, اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے آپ کے لیے مجھ سے تعلق کیا ہے, تو اس کو بھی آپ اپنا بنا لیجیے, مجھے بھی اپنا بنا لیجیے, اس کو بھی اپنا بنا لیجیے, اور جتنے عیوب ہیں ہمارے عیوب سے پاک کر دیجیے. وہ بظاہر وہ تدبیر جو شیخ بتاتا ہے وہ کوئی مشکل تدبیر نہیں ہوتی, جیسے بہت سے یہ جعلی لوگ یا نا تجربے کار, بعض اہل حق بھی ہیں لیکن نا تجربے کار ہیں, تو مشکل مشکل وظیفے مراقبے جس سے بےچارا آدھا پاگل ہو جاتا ہے, بلکہ بعض پورے پاگل ہو جاتے ہیں تعمل نہ ہونے کی وجہ سے, تو اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو تدبیر بتاتے ہیں پیسے سے کر لو. اب وہ تدبیر بظاہر بہت معمولی ہوتی ہے, مثلا کسی کو بتا دیا کہ بھائی تم 10 روپیہ صدقہ کر دیا کرو, اور یہ کسی کو بتا دیا کہ بھائی تم 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو توبہ کرو, فلاں گناہ کی عادت ہے تو اس پہ 4 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر انسان اکیلے خود چاہے اپنا راستہ طے کر رہا, اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا منشور یہی ہے, منشور کونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور سچے جو صادق فی التقوی ہے ان کے ساتھ رہو. تو یہ طریقہ جو ہے اپنے اللہ کا پسندیدہ ہے, اللہ کا مقرر کردہ ہے, وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اگر تمہیں تقوا چاہیے تو صادقین کے ساتھ رہو, ان کے مشوروں پہ چلو. تو خود سے اگر کرنا چاہے گا تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک شخص ہمارے دفرائی مولا نے دیکھا, رو رہا تھا مسجد میں, قرآن شریف سر پہ رکھ کے رو رہا تھا, بہت دیر تک وہ رہا. بعد میں حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں پریشان؟ کہا کہ مجھے بدنگاہی کی عادت ہے, عشق مجازی کا میں مریض ہوں, میں کتنی مرتبہ مسجد میں آ کے قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے, قرآن شریف کو سر پہ رکھ کے قسم کھا کے میں عہد کر چکا ہوں کہ آئندہ بدنگاہی نہیں کروں گا, لیکن زیادہ مدت نہیں گزرتی پھر مبتلا ہو جاتا ہوں, بار بار مبتلا ہو جاتا ہوں, اور قسم کے کفارے دے دے کے میں تھک گیا. حضرت والا نے اس کو یہی نصیحت فرمائی کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لو اور اس کے ساتھ چلو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا منشور ہے کہ کسی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, اور دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اور اللہ ملے گا اللہ والے سے, ہر چیز اس کے والے سے ملے گی. اس طرح سے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں دے دیا جائے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, بشرطیہ کہ نیت صادق ہو, کسی اور نیت سے نہ ہو کہ مال کی حرص ہو, سفارش کی حرص ہو کہ کہیں مریدوں میں جان پہچان ہوگی اس سے ہمارا یہ کام نکل جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, کوئی غرض نفسانی نہ ہو, محبت للہ ہو, اخلاص ہو, یہ اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں آپ کا بننا چاہتا ہوں, آپ کو پانا چاہتا ہوں, اور کوئی غرض نہ, تو تھوڑی مدت میں اس کو اندازہ ہو جائے گا, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. بس یہ شیطان جو ہے یہ روکتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اگر تم کسی کے مرید ہو جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے, تم تو خود بڑے بزرگ ہو, تم تو بڑے ملا نے ہو. خاص طور پر علماء کو یہ چیز بڑی گرا گزرتی ہے, ہم تو عالم ہیں, ہم تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, اور اس سے بھی خصوص کہ اگر شیخ غیر عالم ہو تو پھر اور بھی میاں مرتی ہے کہ یا ہم کیسے ان سے تعلق کریں, لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم ہو کیا کہاں بیٹھ ہو گئے. جیسا کہ حضرت علی امداد اللہ صاحب معلم مکی رحمہ اللہ سید الطائفہ اصطلاحی عالم نہ تھے, لیکن اس درجے کے عالم تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیٹھ ہیں. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حجت الاسلام کہلاتے تھے, ان کے ایسے واعظ تھے کہ علماء بھی نہیں سمجھ پاتے تھے, ایسے الہامی مضامین اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے. وہ بھی بیت ہو جا کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور فرماتے تھے کہ لوگ تو حاجی صاحب کی بزرگی دیکھ کے بیت ہوتے ہیں, میں ان کا علم دیکھ کے بیت ہوں, میں ان کے علم کی وجہ سے بیت ہوں. بتائیے قوم کا ذریعہ دروزہ ہے شوز پیش رود جی ہوں زانو سند. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس مٹکے کا رابطہ سمندر سے ہو جائے وہ مٹکا کبھی خشک نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس یہ جو دل کا مٹکا ہے اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے, آسمان سے ہو جائے, پھر اس میں وہ علوم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و استا, کہ بغیر کتاب کے بغیر کسی معین کے بغیر کسی استاد کے اللہ تعالیٰ وہ علوم انبیاء عطا فرماتے ہیں, اپنے اسرار محبت عطا فرماتے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علم کے پہاڑ بظاہر جن کو لوگ کچھ نہیں جانتے تھے کہ عالم نہیں, ان سے جا کے بیٹھے ہیں. اور لوگوں نے جو ہے اعتراض کیا کہ آپ خود اتنے بڑے علم کے پہاڑ ہیں, آپ غیر عالم سے کیسے بیٹھ ہو گئے, تو آپ وہاں جا کے کیسے بیٹھ ہو گئے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فہرست ہم نے پڑھی تھی کتابوں میں, سنو, جن مٹھائیوں کی فہرست ہم نے کتاب میں پڑھی تھی وہ مٹھائیاں کھانے کو حاجی صاحب سے ملی, کھانے کو حاجی صاحب سے ملی. یعنی علم سب کچھ علم تو نہیں ہے, اصل چیز تو علم عمل ہے, تو عمل کی توفیق وہاں نصیب ہوئی. اور گنگوئی رحمہ اللہ کا غالباً قصہ ہے کہ انہوں نے حاجی صاحب سے شرط پہ بیعت کی تھی کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا, مجھے صبح سے لے کے شام تک 16 اسباب پڑھانے ہوتے ہیں, 16, اس لیے میں تہجد کی میرے اندر ہمت نہیں. حاجی صاحب نے بیعت کر لیا, ٹھیک ہے مت پڑھنا. اب جب رہنے لگے وہاں چند دن رہے, دیکھا رات کو جو ہے وہ حاجی صاحب خاموشی سے اٹھے, لوٹا لوٹا لیا خاموشی سے, اب یہ دیکھ رہے ہیں اور حاجی صاحب وضو کر کے اور تہجد میں مشغول ہو گئے. اب بتائیے کہ کون ایسا ہوگا بغیر کہ وہ لیٹا رہے اور شہر جو ہے تہجد پڑھے. اٹھ گئے, بس اس دن کے بعد سے کبھی تہجد نہیں چھٹی, لا کے سبق پڑھا ہے سب کچھ کیا لیکن تہجد نہیں چھٹی. یہ برکات ہوتی ہیں اللہ والوں کی, یہ تعلق ہوتا ہے اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شیخ جب کوئی تدبیر بتا دیتا ہے اس میں تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہو جاتی ہے. اور شیخ کون کہ جو خود سے شیخ نہ بن گیا ہو. ہمارے حضرت سے وہاں سعودی عرب سے لوگ آئے تھے, کچھ انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضرت ہمارے شہر میں غالباً جدہ میں یا کہاں پہ تو ایک شخص جو ہے وہ شیخ ہے تو کیا ہم اس کے بیان میں جایا کریں. حضرت نے فرمایا بھائی یہ دیکھ لو کہ اس کا بھی کوئی شیخ ہو اپنے آپ نہ بن گیا ہو. پھر ہنس کے فرمایا کہ لا تأخذو بابا من لا بابا لہ کہ اس کو اپنا بابا نہ بناؤ جس کا اپنا کوئی بابا نہ ہو. تو خود نہ بن گیا کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اس بزرگ کی نیک گمانی اس کے ساتھ ہو اور دعائیں اس کے ساتھ ہو اجازت ہو اس سے تعلق کر لو. تو ایسے شخص کی تدبیر چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو. میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے بچے پہ غصہ آ جاتا ہے. اکثر لوگ اپنا عیب چھپاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر یہ مرض ہے اور اللہ کے پاس جاتے ہیں تو بھی بزرگ بنے رہتے ہیں کہ حضرت مجھے ڈانٹ دیتا ہوں بچے کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا ہے تو ڈانٹ دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ غسل خانے میں جا کے تنہائی میں اپنی گدی پہ ایک چپٹ لگاؤ اور کہو کہ نالائق خود نالائقی کرتا ہے اور بچے کو اپنا ڈیوٹ بناتا ہے. ایک چپٹ لگا کے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہو. یہ علاج میں بتائیے کہ کیسا عجیب سا علاج ہے لیکن فائدہ ہوگا الحمدللہ. اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی گھر جا کے غسل خانے میں چپٹ لگاؤ. اس شہر کو مشورہ کرو کہ نہیں اب جس کے مناسب جیسا علاج حضرت نے سمجھا ایسے کر دیا. میں نے اس لیے بتا دیا کہ بہت سے لوگ اپنے اس مرض کو چھپاتے ہیں بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی بہت کرتے ہیں اور توڑ مروڑ کے میں کہتا ہوں جیسے پلاسٹک مولڈنگ مشین ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو اس ڈائی کے اندر رکھ کے اوپر سے ایسا پریس کریں کہ نیچے سے چمکتا ہوا کچھ باہر نکل رہے. یہ دین نہیں ہے. یہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہم بچے تھے 8-9 برس کی عمر اور آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو دے دیا اور 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے 10 برس. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے کیوں کیا ایسے کیوں نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام فرمایا. میں بازار گیا میں جا رہا تھا کام میں تو لڑکے کھیل رہے تھے میں ان کو دیکھنے لگ گیا تو اچانک پیچھے سے کسی نے میری گدی کو پکڑ لیا. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انس تم وہاں نہیں گئے تو انہوں نے عرض کیا جی حضور جا رہا ہوں بس کوئی چیز گھر میں گر کے ٹوٹ گئی ان کے ہاتھ سے ان کا بعض اوقات ماتروں مہین نے ناراضگی کا ظاہر کیا. آپ نے منع فرمایا کہ بھائی ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اس کا وقت آگے سب مقدر ہے اس کا یہیں تک اس کی زندگی تھی اس کو کچھ نہیں کہا. اگر ہم لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ کار بہت مختلف ہے اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کیونکہ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ڈانٹنا ڈپٹنا اب یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے کو سزا بالکل ہی نہ دے پوچھیں سزا دینی چاہیے مگر مشورہ کر کے اس کی کیا سزا ہے کتنی سزا دی جائے اور کس طرح دی جائے کیا سزا دی جائے مشورہ کر کے سزا دو. یہ تھوڑی ہے کہ بچے کو جو جی چاہے کرنے دو. سزا کے طریقے ہیں وہ معلوم کر کے اس کو عمل کرو. تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت کی روک ٹوک جو ہے ڈیٹ بنا دیتی ہے نافرمان بنا دیتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ چپٹ لگا کے کہو کہ بچوں کو ڈیٹ نہ لائق بچوں کو ڈیٹ اور نافرمان بنانا چاہتا ہے وہ فائدہ ہو گیا. نہ کوئی ذکر نہ کوئی مراقبہ نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرنا دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کے. یہ سب نا تجربے کار لوگ ہوتے ہیں یا جاہل لوگ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے کام ہے یہ. غرض یہ کہ میرے دوستوں زندگی میں زیادہ مہلت نہیں ہے, جس نے ابھی تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کیا. ہاں مناسبت کی بات ہوتی ہے, مناسبت اگر ہے تب تو فائدہ ہوگا. جیسے بلڈ گروپ نہیں ملتا تو خون بادشاہ کا بھی خون چڑھا دو فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے تھے مثال دینے کے لیے کہ اگر بادشاہ وقت کو خون کی ضرورت پڑ گئی, بالفرض پورے ملک میں کسی کا خون میچ نہیں کر رہا, ایک بنگی ہے اس کا خون میچ کر رہا ہے, وہ ان کو ہمارے وہ شاید سناتا ہے کہ وہ ایک بڑے میاں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو خون کی ضرورت ہے, جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا میرے خون میرا خون لے لو. انہوں نے کہا نہیں آپ کی عمر آپ کی صحت اس قابل نہیں, نہیں میرا خون لو, زبردستی خون کے لیے چاہ بھائی دے دو خون. اب جو لیٹے تو ایک بوتل بھی پوری نہیں ہوئی, بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں کو ایک جان کی جگہ دو جان مشکل پڑ گئی, اور ان کو بھی چھ بوتل منگائی گئی خون کی, اور ایک بوتل چڑھی دوسری بوتل چڑھی تھی تو ان کی آنکھیں کھلی, اور باقی بوتلیں سامنے رکھی ہوئی نہیں چڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ کتنا خون نکالو گے میرا. تو میچنگ اگر بادشاہ کے خون کو بنگی کے خون میچ کرے گا تو مجبوراً وہی چڑھانا پڑے گا. بس یہ دیکھ لو کہ بھائی کسی اللہ والے کا اجازت یافتہ ہو اور اس کا عمل صحیح درست ہو شریعت و سنت کے مطابق. بعض واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی بزرگ نے کسی کو نیک گمانی اور خلافت دے دی, اجازت دے دی, بعد میں ان کا راستہ بدل گیا. وجہ اس کی کچھ ہوتی ہے, خواہ مخواہ نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے. کیوں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شیخ کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی دکان الگ سجا لیتے ہیں, اپنے کو مستغنی سمجھنے لگتے ہیں شیخ سے, ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ نہ ہو, بزرگ کے ساتھ بزرگ کی نیک گمانی ہو, بزرگ کی اجازت ہو, اور علماء کا اس شخص سے حسن ظن ہو, یہ ضروری ہے. جس طرف علماء ہو اس طرف جانا چاہیے. ہاں سواد اعظم حضرت حکیم الامت فرماتے, سواد اعظم کثرت کا نام نہیں بلکہ جہاں نور زیادہ ہو. حدیث میں جو آتا ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو, جماعت کے ساتھ رہو, تو اس جماعت کے ساتھ رہو جس میں نور زیادہ ہو, یعنی اس حق راستے پر ہو چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہو. یہ کثرت مراد نہیں ہے, مجمع مراد نہیں, بلکہ نور کی کثرت, جہاں نور زیادہ ہو, دین پر عمل زیادہ ہو, اس کے ساتھ رہو. غرض یہ کہ یہ دیکھ لو کہ بھائی مناسبت تو ہے لیکن کسی بزرگ کا اجازت یافتہ. اب آج کل یہ موبائلوں کے اندر کس قدر گمراہی پھیل رہی ہے, کس قدر گمراہی پھیل رہی ہے, اور بس چٹپٹی باتیں جہاں جس کو جو لگا وہ اس کو فالو کرنے لگ گیا, اور معلوم نہیں کیا کیا خرافات ہے. مجھے تو الحمدللہ بعض لوگوں کو زیادہ معلومات ہوتی ہے, وہ بیان میں بتاتے بھی ہیں کہ فلاں خرابی فلاں خرابی, لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم, اور نہ مجھے معلوم کرنے کی اور نہ معلوم ہونے کی حسرت بھی نہیں ہے. کیوں کیا ضرورت ہے, جب راستہ ایک ہی ہے, اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, دوسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں, تو ہم اسی راستے کو پکڑ لیں بس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نجات ہو جائے گی. غرض یہ کہ اس نے اتنی خرابیاں ہیں, عقائد کو اتنا خراب کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے, بار بار عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ابھریں گے کہ جن میں آدمی جھانکے گا تو آنکڑے کی طرح اس کو گھسیٹ لیں گے, آنکڑے کی طرح مفہوم ہے. تو یہ موبائل جو ہے اس قدر زہریلی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اس سے حفاظت. اس میں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرو کہ یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, نہ وہ یہ باتیں گھسیٹ لیں گی, عقیدہ خراب کر دی. جب تک کہ اگر کرنا ہی ہے نا تو کہتا ہوں کہ اس سے دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر معلوم ہے بالکل مستند ہے اپنا بھی تو اس کو سن لو اور اس کے بعد اس کو تالے میں رکھ دو, ورنہ بربادی ہے, بہت خطرہ ہے. تو ایک بات یہ کہ جس کو اپنا شیخ بناؤ اور سب سے اول چیز یہ دیکھو کہ کسی بزرگ نے اس کو اجازت دی ہو اور اس کی نیکگمانی اس کے ساتھ ہو. دوسری چیز یہ دیکھو کہ علماء کا حسن ظن اس کے ساتھ ہو, کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک آدمی ہے. تیسری چیز اس کا عمل دیکھو کہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو. اسے دین کا ضروری علم اس کو ہو, اگرچہ وہ باقاعدہ عالم نہ بھی ہو لیکن دین کی ضروریات دین کا علم اس کو ہو. نماز کی پابندی ہو, کفن کھلا ہو, داڑھی پوری ہو اور کسی گناہ میں اصراراً مبتلا نہ ہو. اصرار کا مطلب یہ ہے کہ رجوع نہیں کرتا کوئی آدمی کے بھائی آپ کے ٹرنے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں اس کو پر پل اور اس کو توجہ نہ دیں تو یہ اصرار ہو گیا. تو ہاں ہاں بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے, بعض لوگوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پاجامہ نیچے ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو سنبھال لے, سمجھ لو بھائی ٹھیک ہے یہ غلطی خطا ہوتی ہے انسان سے. تو یہ چیزیں اس میں دیکھ لینا چاہیے, سنت اور شریعت کا تابع بھی ہو اور بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, علماء کا نظر ہو اور مناسبت ہو, بلڈ گروپ ملتا ہو, روحانی بلڈ گروپ. اس کو اس کی کیا علامت ہے کہ بھائی اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی طرف توجہ پیدا ہو جائے, تعلق مالا پیدا ہو جائے, غفلت من اللہ چاہتی رہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائے, اخلاق حمیدہ آ جائیں اور آتے جائیں اور اخلاق رذیلہ یعنی گناہوں کی عادت جاتی رہے. یہ ہے علامت مناسبت کی. تو جہاں ہو تو میرے دوستو زندگی میں مہلت زیادہ نہیں ہے اور غلطی کا مداوع کرنے دوبارہ اللہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے. یہی زندگی ہے, یہی موقع ہے. جس نے اب تک تعلق نہ کیا ہو جہاں اس کو مناسبت ہو وہاں تعلق کرے اور تعلق کا فائدہ جب ہی ہوگا تو اپنی اطلاع حال اور اطلاع تجویزات رکھے. یہ ہے ایک ابتدا ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو, میں سنا کر ختم کرتا ہوں. میری رسوائیوں پر جب زمین پر بندے گناہ کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے, فرشتے فلک ساری مخلوق روتی ہے اور ساری مخلوق پر مصیبت آتی ہے. جب آدمی کوئی بے نمازی ہوتا ہے ساری مخلوق پر مصیبت آتی ہے اس کی, کہ بے نمازی کی نحوست دور دور تک جاتی ہے. کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کی نحوست ہوتی ہے, اگرچہ دوسروں کے نام اعمال میں گناہ نہیں جاتا لیکن اس کی بے برکتی ہے ہوتی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنی کثرت سے بے نمازی ہیں, لہٰذا یہ سب عذاب ہے, مہنگائی کا عذاب ہے, قید ہے, یہ ہے وہ ہے, ظلم ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے آسمان بھی ہوتا ہے زمین بھی ہوتی ہے جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. میری
مشکل تھا میرے نام سے
بہت مشکل تھا میرے نفس ہمارا کجد ہونا تیری تدبیر الہامی نے اس ذاتر اچل ڈالا تیری تدبیر
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.